راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. خدا نے متعلق انتہائی شکر، انتہائی احسان پروردگار پر، اس نے ہمیں دین کی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، جتنے بھی ہماری تھوڑی سی توانائی میں تھی، خدا نے متعلق نصیب فرمائی. لاکھ شکر خداوند متعال کا، اس نے ہمیں سید الشہداء کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا، سید الشہداء کے فرش اعضا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی. کبھی انسان اس بات کو سوچے کہ صدیوں کی محنتوں کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچیں، اور اس بات کو سوچے کہ اس دور سے نکل کر نہیں معلوم کب تک ہماری اور آپ کی نسلیں انشاءاللہ اس عزا کا سلسلہ بنے ہیں. یہ ہماری دعا ہے، خداوند متعال سے خاص دعا کرنی پڑتی ہے. پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں عزادار قرار دیا، تجھ سے دعا ہے نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کے چاہنے والوں میں قرار فرما، ذکر امام حسین کرنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، دین کے راستے پر چلنے، اس کے لیے قربانی دینے والوں میں قرار فرما. انشاءاللہ وارث امام، وارث امامت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خداوند متعال نے جب کبھی کسی انسان کو، کسی مخلوق کو بلکہ، کوئی ہدف دیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہدف تو دے، ہدف تک پہنچنے کے لیے وسیلہ نہ دے. یہ خدا کے نظام میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس کو ظلم کہتے ہیں کہ بھئی خداوند متعال کسی کو کوئی ذمہ داری دے. یا مثلا ہماری اور آپ کی اپنی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم کسی بچے سے کوئی امتحان دیں اور اس امتحان کی تیاری کا اسے موقع نہ دیں، ظلم ہے. بھئی آپ بلاوجہ میں ایک ایسی مشقت میں ڈال رہے ہیں جس کے لیے آپ نے اس کو مدد نہیں دی کہ وہ اس کو پورا کر سکے. اس عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا کم سے کم تقاضا یہ ہوگا، عدل کا تقاضا کہ خدا وسیلہ بھی دے رہنمائی بھی دے. اگر وسیلہ دے اور یہ نہ بتائے کہ اس وسیلے کو استعمال کیسے کرنا ہے تب بھی انسان کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے پھر. تو خدا وسیلہ بھی دے اور وسیلے کو استعمال کرنے کے لیے رہنمائی بھی دے، تب پتہ چلے گا کہ اب اس نے اپنا کام انجام دیا یا نہیں دیا. یہ تو ہو گیا عدل، لیکن خدا صرف عادل تھوڑی ہے. اگر خدا صرف عادل ہوگا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا پھر. خدا تو رحیم ہے، خدا تو کریم ہے، تو اس نے ہمیں وسیلہ دیا ہدف کو پورا کرنے کا، وسیلے کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، اس کے بعد اس نے ایسے برگزیدہ لوگ بھیجے جنہوں نے اس کام کو کر کے بھی دکھایا، سخت ترین حالات میں کر کے دکھا دیا. اچھا، اب یہ عدل کے تحت ضروری نہیں تھا، لیکن یہ خدا کا لطف تھا، یہ خدا متعال کا رحم تھا، کرم تھا کہ اس نے اس کام کو بھی انجام دے دیا. پھر جس کو، جن لوگوں کو خدا نے اس کام کے لیے انتخاب کیا، ان کو اپنی ہی طرح رحم کا مجسم پیکر بنا دیا، ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین کے وارث بنا کر بھیجا. یہ خدا کا نظام تشکیل پاتا ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، وسیلہ دیا ہے، وسیلے کو استعمال کا طریقہ دیا ہے، لوگوں کو دکھایا کہ ان لوگوں نے کیسے اس کے اوپر عمل کیا، انہوں نے بے پناہ قربانیاں دیں. اب ہم اور آپ سامنے، اب اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے موضوع کو اختتام تک لے جانے کے لیے، آج اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہے، تو ایک کسی حد تک پہنچانے کے لیے چند عرائض عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد. اگر خدا نے ہمیں ایک وسیلہ دیا ہے اور ایک ہدف دیا ہے، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں انسان کی قیمت کیا ہے. مثلا یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خدا کے نظام میں کیا قیمت رکھتے ہیں؟ دو میں سے کسی ایک چیز کو اچھی طرح دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا قیمت کیا ہے. یا تو وہ وسیلہ دیکھ لیں جو خدا نے دیا ہے. مثلا وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ بالکل مختصر کرتے ہوئے، نفس. خدا نے جسم نہیں دیا اس کام کے لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ہدف تک آخر تک پہنچیں گے، نہیں، جسم اتنا طاقت نہیں رکھتا. اتنی وہ جگہ جس کے ذریعے سے آخر تک پہنچنا ہے وہ نفس ہے، جس کو آپ کبھی روح بھی تعبیر کرتے ہیں. تو انسان اپنے نفس کی عظمت دیکھ لے کہ اس نفس کے اندر کیا کچھ ہے، اس سے پتہ چل جائے گا. دوسرا کام کیا کرے؟ وہ ہدف دیکھے جہاں تک خدا پہنچانا چاہتا ہے. اب اس کو بیان کرنا آسان ترین بھی مشکل ہے، آسان ترین بھی مشکل ہے. اشارتاً میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ شاید کر چکا ہوں کہ جو ہمارے پاس ایک آیہ کریمہ جو اس ہدف کو دکھاتی ہے، سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے ہماری زندگی میں، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ سے ہیں، یہ ہو گئے ہماری ابتدا، انا الیہ راجعون. اب میں کبھی کبھی شاید آپ کے سامنے بھی عرض کر چکا ہوں گا کہ اس آیہ کریمہ نے نہیں کہا الی الجنت راجعون، یہ نہیں لکھا ہوا، الیہ راجعون، خود خدا. اب آپ کو اور مجھے اپنی عقل سے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو خود خدا کی طرف سفر ہے، یہ کیا ہے؟ بھائی اگر ہم سے یہ کہتے الی القیامت راجعون، چلو بات سمجھ میں آ جاتی، الی الجنت راجعون، وہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی، الی الدار راجعون، چلو ہماری عقل میں کچھ نہ کچھ آ جاتا، الیہ راجعون، اس کا کیا مطلب؟ اچھا، کیا خدا نے یہ کہا کہ، اب میں بہت ساری چیزیں اس میں عرض نہیں کر پا رہا ہوں، تو یہ جو الیہ راجعون ہے یہ بہت اہم ہے. اس کے بعد جو اعلیٰ ترین منصب ہے ہمارے سامنے، اعلیٰ ترین منصب جس کو کوئی مخلوق حاصل کر پائے، جس کو خدا متعالیٰ نے انبیاء سے مختص کیا اور خاص افراد سے، وہ کیا ہے؟ صالحین. صالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا صالحین میں سے. اب حضرت ابراہیم کون ہے؟ جعلنا للناس اماما، تمام انسانیت کے لیے جن کو امام قرار دیا، فرمایا یہ صالحین میں سے. اب آپ کو دیکھنا پڑے گا بھئی یہ صالحین کون سا مقام ہے. تو جو ہم لوگوں کا مختصر ترین بیان میں ہدف بنتا ہے وہ خود خدا ہے، صالحین. اس میں عظمت نہیں ہے، یہ بہت عظیم الشان ہے. اچھا یہ جو ہدف کی طرف آپ کا سفر ہے یہ کب طے ہونا ہے؟ ابھی. یہ جو دنیا ہے یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں سے سفر شروع ہوا ہے واپسی کا. یہاں پہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی مشکل ہو گئی، آگے بہت مشکل ہے. یہاں پہ اچھا ہو گیا، آگے کام بہت آسان ہے. اب آپ تصور کریں یہ 50-60 سال کتنے اہم ہیں. وسیلہ آپ کو نفس ملا ہے، ہدف آپ کا خود خدا ہے. ایک ایسے سفر میں ہے جس میں یہاں پہ صرف 50-60 سال ہے، لیکن یہ 50-60 سال کتنی مدت کو طے کرے گا؟ لاکھوں سال کو. یہ جگہ بہت خطرناک ہے، اس اعتبار سے یہ جگہ بہت خطرناک ہے. اس وجہ سے ایک وجہ شاید یہ ہو جس کی خاطر مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ یہ دنیا بہت اہم بازار ہے. یہ بہت اہم بازار ہے کیوں؟ اگر تم چاہو تو یہاں پر اپنے آپ کو بیچ کر خدا سے بہت کچھ لے سکتے ہو. جو بازار میں گھومنے والے آپ کو پتا ہی ہے نا، بازار میں کچھ لوگ صرف شوکیس شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، باہر باہر سے دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. بازار میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اصل میں، باقی لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. باقی لوگ کو ایک آدھ کوئی چھوٹی موٹی چیز لے کے فارغ ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بازار کے اصلی ممبر ہوتے ہیں. ایک شہید تھے عالم، وہ انہوں نے ایک مدرسہ بھی بنایا تھا، اس مدرسے کی دیوار پہ ان کا یہ قول لکھا ہوا تھا، بڑا عجیب ہے ویسے، کہا یہ دنیا ایک کھیل ہے، اس میں 22 کھلاڑی ہیں، باقی سب تماشائی ہیں. یہ جو گیم ہو رہے ہوتے ہیں فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، اس میں اسٹیڈیم میں بعض اوقات 1-1 لاکھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کھلاڑی کتنے ہوتے ہیں؟ 22. باقی لوگ کیا ہیں؟ تماشائی ہیں. تو وہ اس میں لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ تم کوشش کرو کھلاڑی بنو، تماشائی نہ بنو، کھلاڑی بنو، کام کرو اپنا. یہ عبودیت ہے، یہ کام ہے. اب آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں طے کرنا ہوتا ہے، یوں ہی آئیں یوں ہی جائیں، یا کسی ہدف سے آئیں کچھ کر کے جائیں، یہ آپ میں طے کریں. تو آپ کو اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ دنیا میں اربوں انسان ایسے ہیں جو یوں ہی آئیں گے یوں ہی جائیں گے، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ واقعاً اس پورے پروگرام کا حصہ ہیں بھی یا نہیں ہیں. اس کو تو خیر چھوڑ ہی دیں، لیکن جو ہیں بھی وہ بھی بہت سارے اس مشکل میں. تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا ہے، ہم کیوں ضائع کریں بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، ہماری سرپرستی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے خدا نے آئمہ کا سلسلہ بھیجا ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں. تو ہم ان سے سیکھیں کہ بھائی اپنی زندگی کو مفید کیسے بناتے ہیں. انہوں نے بتایا، ایک ایک چیز بتائی. ان میں سے ایک حصہ عبادت ہے، عبادت کے میں نے چند طریقے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اب اتنی ڈھیر ساری چیزیں تھیں کہ ہم صرف ایک ہی کو عرض کر پائے. نماز کے اوپر چند دن عرض کیا، بہت تیزی سے کل قرآن کریم کے حوالے سے صرف ایک پوائنٹ عرض ہوا، وہ کیا؟ انس حاصل کرو، صرف پڑھو نہیں، انس حاصل کرو قرآن کریم سے. انس حاصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم گائیڈ کرنا شروع کر دے گا، قرآن کریم فرمانا بتانا شروع کر دے گا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. البتہ قرآن کریم کے بتانے کا انداز ظاہر قرآن کریم کی طرح ہوتا ہے، وہ ایک خاص انداز ہوگا جس سے وہ رہنمائی فرمائے گا. اب میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں، ایک تو میرے اندر کمی، دوسرا تھوڑا سا ظاہر دنوں کا بھی معاملہ ہے، دنوں میں بھی کمی. اب آج دو چیزوں کو صرف اشارتاً عرض کروں گا جتنا بھی ہو سکے گا، باقی انشاءاللہ زندگی رہی آپ اپنے سفر پہ جاری رہیں گے. جو بھی نہ رہے یہاں باقی اس کے لیے دعا کریں، البتہ رہے تب بھی دعا کریں. آپ سب ایک دوسرے کو، ہم سب ایک دوسرے کو دعا کرتے رہیں گے، زندگی آسان رہے گی. خدا میری اس دعا کو شاید قبول نہ کرے جو میں اپنے لیے کروں، لیکن بعید ہے خدا اس دعا کو قبول نہ کرے جو میں دوسروں کے لیے کروں، یہ خدا قبول کر لیتا ہے. تو اپنی زندگی کا حصہ ایک بنا کے رکھیے گا کہ آپ نے دوسروں کو دعا دینی ہے. اور دوسروں کو دعا دینے میں ایک اور بات بھی عرض کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ کچھ دعائیں میں کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے جو بہت ضروری ہے، صلہ رحم کا تقاضا ہے، میری محبت کا تقاضا ہے، ساری باتیں بہت اہم دعائیں وہ ہیں جو آپ اجنبیوں کے لیے کریں، جن کا آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے لیے کریں. کیوں؟ وہ آپ ان کو صرف مخلوق خدا ہونے کے ناطے کر رہے ہوں گے، مولا کا ماننے والا ہونے کے ناطے کر رہے ہوں گے، نبی کا ماننے والا ہونے کے ناطے کر رہے ہوں گے، اس میں عظمت ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بس چند ایک دو پوائنٹ عرض کرنے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج یا رسول اللہ یا علی. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اب آج جس کا آخری سلسلے کا دن ہے، عبادت سے عبودیت تک. سادہ عبادت کو انجام دیں لیکن وہ سادہ عبادت اس کو عبودیت تک پہنچا دے، یہ کیسے؟ نماز کا عرض کیا، قرآن کریم کے سلسلے میں عرض کیا، بہت سادہ سا ایک معاملہ ہے وہ بھی عرض کرنا ہے، وہ ہے اللہ سے دعا کرنا. یہ کیسے ہوتی ہے؟ میں کہیں جمعہ پڑھاتا تھا تو وہاں میں بہت کہتا تھا خدا سے دعا کرو. میرا ایک ٹپیکل جملہ ہوتا تھا، میں کہتا تھا کہ بھائی آپ دن میں کم سے کم ایک مرتبہ اللہ سے گفتگو کریں، اور یہ گفتگو صرف زبان سے نہیں کریں، دل سے کریں. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بندہ خدا میرے پاس آیا نماز کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ جو آپ اتنا کہتے ہیں دل سے دعا کریں دل سے دعا کریں، یہ دل سے دعا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ واقعاً بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بعض اوقات ہم الفاظ سنتے ہیں، عمل نہیں پتا ہوتا عمل کیسے ہوتا ہے. صحیح، تو دعا کون نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں بھائی، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، ادھر ادھر، ہاں بھائی بچوں کو دعا کرتے ہیں، ساری باتیں. لیکن یہ جو دل سے دعا نکلتی ہے یہ کیسے نکلتی ہے؟ صحیح ہے. تو بہت سادہ سا ایک معاملہ ہے. قرآن کریم نے ایک اصطلاح استعمال فرمائی ہے، ہم اور آپ پچیسوں دفعہ وہ آئے کریمہ پڑھتے ہیں، ہزاروں دفعہ لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے آپ. وہ اصطلاح ہے مزتر. مزتر، اچھا یہ مزتر کون ہوتا ہے؟ جو کسی اضطرار میں پھنس جائے. اضطرار یعنی لب لباب کیا ہے؟ وقت بچاتے ہوئے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، صرف خدا کا دروازہ ہے. اب یہ جو خدا کو پکار رہا ہے تو کس طرح پکار رہا ہے؟ اس کا دل جڑا ہوا ہے خدا کی سمت، اور خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟ خدایا کچھ نہیں بچا میرے پاس، تو ہی ہے بس. کاش ہم اپنی اندر وجود میں روزانہ اس حالت میں پہنچ سکیں. انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی پہنچ جاتا ہے، کبھی کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، مضطر بن جاتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مضطر بننے کے لیے خدا پہلے ہمیں کوئی مصیبت میں ڈالے، یہ اچھی بات نہیں ہے. کیوں؟ بہتر ہے کہ آپ خود مضطر رہو چاہے مشکل میں نہ ہو. آپ کیوں یہ کرو کہ پہلے خدا سے کہو خدا اگر تو نے مجھے پریشانی میں نہیں ڈالا نا تو میں دل سے نہیں پکاروں گا تجھے. نہیں، یہ مت کرو، وہ تو بار بار پریشانی میں ڈالے گا، پھر خود کچلتے رہو گے. پھر تو اس کا راستہ کیا ہے؟ آپ خود مضطر بنو، ہمیشہ اس حالت میں رہو. وہ کس طریقے سے؟ ایک دو جملے عرض کروں گا، یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. روز دن بھی اس لحاظ سے آخری مجلس کا ہے، چند منٹس بہت توجہ فرما رہے ہیں آپ سب لوگ، الحمدللہ رب العالمین، اس کی طرف خاص کر توجہ فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. دن بھر میں کوئی وقت ایسا نکالیں، کچھ نہ سوچیں، صرف خدا کو سوچیں، صرف خدا کو سوچیں، اور اللہ کو گفتگو کر کے اپنی زبان میں، جس زبان میں آپ کنوینئنٹ ہیں، آسانی سے سمجھتے ہیں، خدا سے بات کریں، جو محبت کا اظہار کر سکتے ہیں کر دیں، جو گڑ گڑا سکتے ہیں گڑ گڑا لیں، جو رو سکتے ہیں رو لیں، ضرور کریں یہ کام۔ سمجھ لیں کہ آپ اور میں، یہ تو سمجھ گئے نا کہ ہمارے اندر کوئی حصہ ایسا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے اوپر، اس کو ہم قلب کہتے ہیں، یہ وہ دل نہیں ہے، یہ دماغ نہیں ہے، کوئی اعضاء و جوارے میں سے نہیں ہے، روح کا ایک حصہ ہے جو ہمیں اوپر سے کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ قلب سمجھ لو بوسٹر پکڑ لیتا ہے اگر یہ خدا سے ایک سیکنڈ کے لیے رابطے میں آ جائے۔ اس قلب کی طاقت توانائی پھیل جاتی ہے اگر یہ خدا کے ساتھ رابطے میں آ جائے، چاہے ایک سیکنڈ، چاہے ایک سیکنڈ۔ اچھا اب آپ کیا کریں، آپ اور میں یہ کریں، روزانہ ایک ٹائم رکھیں، چاہے ایک منٹ چاہے دو منٹ، مکمل توجہ کے ساتھ خدا کو دیکھیں، خدا سے بات کریں۔ اب اس کا شروع کیسے کریں، کہیں سے بھی ایسی جگہ شروع کرو جہاں سے دل ایسا ٹوٹے کہ خدا سے جڑ جائے۔ دنیا بھولو، اس کے لیے دنیا بھلانی پڑے گی، کہاں بیٹھا ہوں، گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، کیا کام پہلے کرنا ہے، کیا کام بعد میں کرنا ہے، بھول جاؤ۔ کیوں؟ جس کے لیے زندہ ہو، جس کے ہاتھوں مرنا ہے، جس کی طرف جانا ہے، جس نے ہمیں بھیجا ہے، وہ یہ ہے، باقی سب کچھ نہیں ہے، بیکار۔ وہی حق ہے، وہی اصل ہے، باقی سب کیا ہے؟ باقی سب مجاز ہے، ہم سوائے اس کے ارادے کے کچھ نہیں ہیں، ہم تو ہیں ہی نہیں کچھ، باقی بھی کچھ نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ وہ ہے تو کہیں اور کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ تو ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے اس کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ جو انبیاء کے قلوب میں اتنی وسعت ہے، آئمہ کے علوم میں اتنی وسعت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف خدا کو دیکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں بس خدا ہی کو نہیں دیکھتے، مشکل ہماری یہ ہے۔ تو ابھی دیکھیں میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 24 گھنٹے نہ دیکھو، ایک منٹ کم سے کم دیکھ لو۔ ابھی ہم لوگ یہاں پہنچ گئے، اور ان کے نزدیک ایک منٹ بھی غیر خدا کو دیکھنا شرک ہے، وہ نہیں کرتے، ان کا ہر دیکھنا خدا کو ہے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں بھائی نماز میں صرف خدا کو دیکھنا تھا، دماغ اڑتا رہتا، فلاں کام صرف خدا کے لیے تھا، وہ دماغ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ اب تو بھائی کم از کم ایک دو منٹ ایسے نکال لو جس میں صرف خدا کو دیکھو۔ اس ٹائم میں کیا کریں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، معذرت چاہتا ہوں، میں بچکانہ سی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ بچے اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی، عوامی لفظ استعمال کر رہا ہوں، مسکے لگاتے ہیں، مکھن لگاتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ تو فوراً آپ پلٹ گئے تھے، بیٹا کام کیا ہے یہ بتاؤ، صحیح ہے؟ اگر یہ بچہ بھی اپنے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے نا، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہے، صحیح ہے؟ باپ ناراض نہیں ہوتا، اس کو بھی یہ پسند آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، بیچارے کے پاس کچھ کمی ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ خدا کو پسند ہے اگر مخلوق مانگ رہی ہو، بہت پسند ہے۔ تو آپ یہ سوچیں میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اپنے کام سے جا رہا ہوں، بندے خدا تو خدا کے سامنے نہیں گئے تو اور کہاں جاؤں گا، میں جاؤں گا کہاں، وہ تو جانا ہے وہیں پہ، تو آپ جاؤ، وہ منع کس نے کیا ہے؟ اچھا اس سے پہلے شروع میں کیا کروں؟ شروع میں تھوڑا سا خدا سے کہو، خدا کو اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 10 مرتبہ اللہ کا نام لے کر پکارو، یہ ایران سے ہم نے سیکھا، کچھ چیزیں ایرانیوں نے ہم سے سیکھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں۔ ان کے یہاں مجالس میں جب دعا کرنے لگتے ہیں مجلس کے آخر میں، تو 10 دفعہ اللہ کو پکارتے تھے، اب شاید تھوڑا کم ہو گیا، پہلے تو روٹین تھا، تو وہ کہتے تھے ایک خاص جملہ، بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا اللہ، یا اللہ کہہ کے 10 مرتبہ پکارتے تھے۔ یہاں بھی کراچی میں ایک آدھ مولانا صاحب ہیں، وہ نماز کے بعد اس طرح 10 مرتبہ کہتے ہیں، پوری جماعت کہتی ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایک سین ہوتا ہے. 2 سال پہلے میں تقریباً مہمان خانے گیا تھا، آپ میں سے کچھ کو پتا ہوگا، وہاں مجھے جماعت کرانی ہوتی تھی. چلو مائک والے نے خود ہی کاٹ دیا وہ والا حصہ، تو مجھے وہاں پہ جماعت کرانی ہوتی تھی، وہاں پہ سارے مظلوم بیچارے بیٹھے ہیں پھنسے ہوئے. تو میں نے پہلے دن جماعت کروائی، میں نے کچھ دعا مانگی، میں نے کہا میں اکیلا ہی دعا مانگ رہا ہوں، پیچھے والوں کو کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا داستان کیا ہے. دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب میں نے جماعت کرائی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ان سب کے دل بھرے ہوئے ہیں، میں اکیلا بول رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، ان سے بلوانا ہے مجھے. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا ان کو کچھ بولنا ہے بیچاروں کو، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا بولنا کیا ہے. تو پھر میں نے وہاں پہ 10 مرتبہ یا اللہ شروع کیا. میں نے کہا بھائی ایسا ہے، ہم ہر نماز کے بعد دعا کریں گے، آپ سے بھی اور آپ اور میں مل کر 10 مرتبہ کہیں گے یا اللہ یا اللہ. ہم لوگوں نے یہ شروع کر دیا، ہر جماعت کے بعد 10 مرتبہ یا اللہ کہتے تھے، دعا مانگتے تھے. آپ یقین مانو ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہ اس جگہ پہ آ کر کہتے تھے بھائی کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کون سی تبدیلی آ گئی یہاں پہ. شب عاشور آ گئی، اس جگہ کے اوپر اب اس عالم میں بیرک کے اندر مجلس ہو رہی ہے. اب یقین مانو آس پاس کی بیرک سے پتہ نہیں کتنے اہل سنت بھائی اس مجلس میں آئے ہوئے تھے. کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں پہ یا اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے، ہم یہاں پہ آنا ہے، دیکھنا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یا اللہ کی آواز جاتی تھی وہاں، تو بہت طاقت ہے اس کے اندر. اچھا اب آپ کہیں گے مولانا ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے ایسا، میں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ خود کر لو. یا اللہ کہنے کے لیے عربی سیکھنی پڑتی ہے کیا؟ اس لیے کافی پڑھنی پڑے گی کیا؟ نہیں، یا اللہ کہنا ہے نا. آپ جہاں کہیں فارغ بیٹھیں کم از کم دن میں ایک مرتبہ اکیلے میں بیٹھ جاؤ، سب کچھ بھولو، دماغ کو کاٹ دو ہر چیز سے، اللہ پہ توجہ دو، خدا سے کہو خدا ہے میں آیا ہوں. میں نے آپ سے جملے عرض کیے تھے نا کہ وہ بچہ کہتا ہے باپ سے کچھ جملے کہتا ہے، باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اللہ سے کہیں، گڑ گڑا کے کہیں. وہ بچہ جو باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے نا، وہ مذاق کر رہا ہوتا ہے. آپ مذاق نہیں کر رہے ہیں، آپ حقیقت کہہ رہے ہیں. اگر آپ خدا سے یہ کہیں گے خدایا ایک حقیر تیرے سامنے آیا ہے، یہ آپ نے حق کے سوا کچھ اور کہا ہے، اے خدایا ایک گناہگار تیرے سامنے آیا ہے، حق ہے گناہگار ہے، اے خدایا وہ تیرے سامنے آئے جو تیرے سامنے بے بس ہے، تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں، خدایا وہ تیرے سامنے آئے جو محتاج ہے، چند جملے بولو. اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مجاز گوئی نہیں ہے، سب کا سب حقیقت ہے. اہل بیت سے سیکھیں جملہ جو بولتے ہیں، کوئی بھی جملہ بول دیں، اردو میں بولیں، عربی میں بولیں، آپ کی مرضی، کوئی بھی دعا کا حصہ بولیں جس سے آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے. بس یہ دل جڑنے کے بعد پھر مکالمہ شروع کریں، اپنے دل کی جو بات کہنی ہے وہ کہیں، اچھائی کی طلب کریں خدا سے. اگر مثال کے طور پر کوئی مجھ سے یہ کہتا نا کہ بھئی ہمارے گھر کے اندر ماحول اچھا نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتے، فنا ہے فنا ہے، بھائی آپ خدا سے کہو خدایا ان کو اچھا کر دے، میں غلطی کر رہا ہوں مجھے اچھا کر دے. خدا سے تو کہنا چاہیے. جتنی دیر آپ کا اور میرا دل خدا سے جڑا ہوا ہے یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، اتنی آپ کی طاقت بڑھ رہی ہے. اور اب ایک ترازو بھی عرض کر دوں، اسکیل بھی عرض کر دوں، مثلا کوئی مجھ سے ہم سے میں اپنے آپ سے یہ پوچھوں میرا خدا سے تعلق کیسا ہے، میرا خدا سے تعلق کیسا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، مروں گا تو اسی کے سامنے جاؤں گا نا، پھر وہ تعلق آشکار ہو جائے گا. میں مرنے سے پہلے دیکھنا چاہ رہا ہوں میرا تعلق خدا سے کیسا ہے. یہ دیکھو تمہیں خدا سے گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے نہیں آتا ہے، پتہ چل جائے گا خدا سے بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے، پتہ چل جائے گا. یہی تعلق ہے جو مرنے کے بعد سامنے آئے گا. اگر آج دل نہیں چاہ رہا تو اب ذرا سوچنا, مرنے کے بعد فرشتہ زبردستی گھسیٹ کے لے کے جائے گا وہاں پہ, جب ملک الموت گھسیٹے گا تو کیا ہوگا. اور اگر آج ہی دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ میں خدا سے گفتگو کروں, تو کل ملک الموت آئے گا, کہیں گے میں تمہیں خدا کی سمت لے جانے آیا ہوں, آپ کیا بولیں گے؟ بسم اللہ, میں تو ہر روز دعا کر رہا ہوں, موت آسان ہو گئی نا, کتنی موت آسان ہو گئی. تو اگر آپ موت کو یاد کریں گے تو دعا اچھی لگنے لگے گی, اور دعائیں اچھی ہوئیں تو موت کا ذکر آسان ہو جائے گا, موت کا ذکر آسان ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو لب لباب یہ ہے. اب اس میں ایک دو چیزیں اضافہ کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد, صلی علی محمد وال محمد وعجل فرج. اچھا, کبھی کبھی ہم خدا سے کہتے ہیں, خدایا میں تیرا گنہگار بندہ ہوں. شیطان پیچھے سے کہتا ہے دوسرے مجھ سے زیادہ گنہگار ہیں. سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوگی کہ میں خدا سے نزدیک ہوں وہ کون ہے؟ شیطان, اس کو بہت تکلیف ہوگی. تو اب میں کہوں گا خدایا میں تیرا گنہگار بندہ ہوں, پیچھے سے آواز دے گا دوسرے بہت گناہ کرتے ہیں, میں تھوڑے کرتا ہوں. خدایا میں نے تیری عبادتیں زیادہ نہیں کی, تو پیچھے سے وہ کہے گا کچھ تو کی ہیں. شیطان ہے, اس کا کام وسوسے کرنا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ جب بھی شیطان وسوسہ کرے آپ اسے کاؤنٹر میں ایک جملہ کہہ دیں. آپ اس کاؤنٹر میں جملہ کہہ دیں. کیا جملہ کہیں جس سے آپ کے سامنے آپ کی حقیقت واضح ہو جائے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا خدایا میں نے گناہ کیے, اور وہ شیطان کہے دوسروں نے زیادہ گناہ کیے ہیں, تو آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں خدایا مجھے نہیں پتا تو نے مجھے بخشا یا نہیں بخشا, شاید انہیں آخر میں بخش دے گا, میرا نہیں پتا, میں نے عبادتیں کی ہیں انہوں نے بھی کم عبادتیں کی, میں نے زیادہ کی ہیں, کون سی قبول ہوئی یہ پتا ہے؟ جو عبادتیں کی ہیں ان کا حشر دیکھو. اب مجھے حق نہیں کہ کسی کے بارے میں اس طرح سے کہوں, میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں سر, لیکن ہم سب جانتے ہیں بھائی کیا ہے یہ, ہم سب کو معلوم. تو آپ اور میں کوشش کیا کریں؟ کوشش یہ کریں خدا سے جتنا زیادہ تعلق بن سکتا ہے قلبی تعلق یہ بنتا چلا جائے. اور ایک بات کنفرم ہے قطعاً, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جتنا آپ خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے خدا کیا کرے گا؟ اور زیادہ آپ کے کام کو آسان کرے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرتا ہے ہم دس سے اس کو جزا دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً 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 ان کی ہدایت کرتے ہیں. تو آپ کو جو صرف اتنا کرنا ہے, آپ نے شروع کرنا ہے. اب دیکھیے آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی تعداد میں یہاں لوگ بیٹھے ہیں, کافی لوگ دیکھتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ سب یہ کام شروع کر دیں, روزانہ خدا کو پکارنا شروع کر دیں, جس گھر میں آپ بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہوں گے نا, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس گھر کی برکتیں دسیوں برابر ہو جائیں گی. ان کو اہمیت دیں ان چیزوں کو. اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں نا, اذان کا وقت آ گیا ہے, گاڑی میں اذان کا وقت آ گیا ہے, اذان دیں. جیسے ہی وقت آ گیا اذان دیں. اگر آپ جماعت میں نہیں پہنچنے والے, ایک تو جماعت میں پہنچ جائیں بہت ہی اچھی بات ہے, الحمدللہ رب العالمین, مسجد پہنچ گئے, جماعت پہنچ گئے, اذان سن لیا آپ نے. نہیں ایسا ہو رہا, گاڑی میں بیٹھیں, گھر میں بیٹھیں, آفس میں بیٹھیں, اذان دیں فوراً, اذان دیں. کیوں؟ وقت ہے, فرشتے بھی یہی کر رہے ہیں, فرشتے بھی یہی کر رہے ہیں. آپ فوراً یہ کام کریں. آپ کی زندگی کی تو اتنے لوگ آ کے کہتے ہیں نا, مولانا یہ کون سا کام کریں ہمارے رزق میں برکت ہو, کون سا کام کریں ہمارے گھر بار میں برکت ہو جائے, یہ کریں وہ کریں, پتہ نہیں توغرے لٹ رکھیں گے. وہ بالکل صحیح کام ہے, وہ سب آپ ضرور کریں, لیکن سب سے اہم کام کیا ہے؟ آپ کی مناجات کی آواز اس در و دیوار پہ پھیل رہی ہے, آپ کے یا اللہ کہنے کی آواز آ رہی ہو اطراف سے. یہ گھر, یہ مکان, یہ جگہ, یہ زمان گواہی دے کل خدا کے سامنے, ہم نے اس بندے کو مناجات کرتے دیکھا ہے, یہ پکارتا تھا. تو اور دیکھیے کتنی عجیب بات ہے, شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہو تو میرے ذہن میں یاد ہی نہیں رہتا کون سی بات میں نے کہاں پہ کہی ہے, تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں, تو میں پھر بار بار تکرار بھی کرتا ہوں اسی خاطر. برزخ میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا, وہ خدا کو پکار نہیں پائیں گے. میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا برزخ کی زندگی خواب کی طرح ہوتی ہے, کنٹرول میں نہیں ہوتی آپ کی. کیوں؟ یہ جو آپ اور میں یہاں پہ کرتے ہیں یہ طے کرتے ہیں کہ برزخ میں کیا ہوگا, وہاں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا, وہ اس زندگی کا اثر ہوتا ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. اب برزخ کے اندر انسان ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جو خدا کو پکارتا ہے اسے کتنی نعمتیں ملتی ہیں, چاہتا ہے کہ خدا کو پکارے, پکار نہیں پا رہا. کیوں؟ اس نے دنیا میں نہیں پکارا تھا, اس نے دنیا میں نہیں پکارا تھا. تو آپ اپنا روزانہ کا ایک پروگرام بنا لیجئے کہ میں نے روزانہ خدا کو پکارنا ہے. روزانہ میں ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کم از کم کے لیے, کہ مرتے مرتے کچھ تو ہو, ورنہ زیادہ کریں, انس کی حد تک پہنچائیں. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم لوگ وظیفہ شرعی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, یہ کروں گا یہ ثواب ملے گا وہ ملے گا. کل میں نے قرآن کریم کے لیے کیا عرض کیا تھا, انس حاصل کرنا ہے ہمیں, خدا کو پکارنا ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرنا ہے کہ یہ ہماری واجب ہے, کام میں نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا یا کر لوں گا تو مجھے جنت ملے گی. نہیں, یہ خدا ہے, مجھے مانوس ہونا ہے, یہ میرا مالک ہے, اس سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں ہے. جس دن جس وقت آپ میں اور آپ اس کام کو کرنے لگتے ہیں, خدا متعالیٰ کے سامنے حتیٰ یہ بھی کہوں, خدا ہے آج میں تجھے پکار رہا ہوں اور تجھ سے ایک التجا ہے, مجھے میری قبر میں پکارنے سے محروم نہ کرنا خدا ہے. بہت دفعہ لوگ مرتے دموں خدا کا نام نہیں لے پاتے, لوگ بول رہے ہوتے ہیں بولو لا الہ الا اللہ, نہیں بول پاتے. کیوں نہیں بول پاتے؟ وہ جو دلوں کے اوپر بعض اوقات تالے لگتے ہیں, مہریں لگتی ہیں, وہ زبان پہ بھی لگتی ہیں. مرتے دموں بہت چیزیں آشکار ہوتی ہیں. تو آپ روزانہ خدا کو پکارنے کا اپنا پروگرام رکھیں, ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جتنی مرتبہ, اور اس کے پیچھے خدا سے کیا کہیں, خدایا اس دنیا کے اندر جہاں میرے ہاتھ میں تھا میں تجھے پکار رہا ہوں دل سے, دل سے, زبان سے پکارنا کافی نہیں ہے, دل سے پکار رہا ہوں, پورے وجود سے پکار رہا ہوں, اور تجھ سے ایک التجا کر رہا ہوں, کل مجھے قبر میں لیٹنا ہے خدایا, کل مجھے موت سے گزرنا ہے خدایا. میں نے بہت لوگوں کو مرتے دیکھ لیا ہے, میں نے بڑے لوگوں کو قبروں میں جاتے دیکھ لیا ہے, وہاں مجھے پکارنے کی طاقت دے دے, میں تجھے پکار سکوں. یہ کریں آپ, اس میں ہی اعتراف کریں, اس میں ہی مانگیں. اب میں جتنا اصرار کر سکتا تھا نا اپنی کم علمی کے ساتھ اور کم وقاتی کے ساتھ, وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, اور مجھے ساری توقع اس بات پر ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ تو یقیناً انشاءاللہ پہلے سے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. نہیں ہیں تو آپ اپنی زندگی کا حصہ اس کو بنائیے, اس کے اوپر عمل کیجئے, اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. اور کوئی اگر مجھ سے یہ کہنا مولانا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, خدا شاہد ہے وقت کا معاملہ نہیں ہے, قطعاً وقت کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ کو آفس میں سے مثلا 15 منٹ کا بریک ملتا ہے نا, کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو اتنا سخت کرنچ آتا ہے کہ بس جلدی جلدی سب کچھ کرنا ہے, تب بھی خدا کو پکارنے میں کون سے گھنٹوں لگ رہے ہیں. ایک منٹ بھی اگر آپ نے دل جوڑ لیا نا خدا سے, بہت ہے. تو جب آفس میں ہو تو ایک منٹ جوڑو, لیکن فجر کے وقت تو کوئی قید نہیں ہے نا, تھوڑا لمبا کرو. رات کو سوتے وقت کوئی قید ہے؟ 2 منٹ لگاؤ, 3 منٹ لگاؤ, کوئی قید تھوڑی ہے. زہر میں قید تھی نا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم مثلا ہم وقت کے اوپر نماز نہیں پڑھ پاتے زہر میں, مثلا ہم آفس میں ہوتے ہیں, یہاں ہوتے ہیں, وہاں ہوتے ہیں, تو ان سے صرف ایک سوال پوچھنا ہوتا ہے, فجر میں کیا مشکل ہوتی ہے, وہاں پھر اول وقت کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر صحیح وقت پہ پڑھو, صحیح کاموں کو کرو. تو عزیزان محترم اس کو سوچ لیجیے گا. بس ایک لحاظ سے اور عرض کروں گا, آپ کی زحمت تمام کروں گا, وقت بھی کافی ہو گیا, آپ نے اتنے دنوں سکون سے سماعت فرمایا, ہماری ٹوٹی بوٹی آرائش کو بھی سن لیا, الحمدللہ رب العالمین. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. ہم آپ کے لیے دعا ضرور کرتے رہیں گے, آپ بھی دعا کرتے رہیے گا, اور خدا متعالیٰ سب کے لیے بہتری کرے. ایک میری التجا ہے, وہ آؤٹ آف وے مجھے کہنا پڑ رہی ہے, صحیح ہے. مجلس میں, مجلس کے دوران بیٹھے ہوئے نا, بچے کا تو معاملہ چلو چھوڑ دو, کھانے پینے کی چیزیں بالکل نہ رکھو مجلس کے دوران. بہت معذرت چاہتا ہوں, ایک بات میں کبھی نوٹ کرتا ہوں, میرے دل میں تھوڑا سا آگے کو سوچ کر ڈر آنے لگتا ہے. تو مثلا میں کچھ وقت پہلے پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا, تو وہاں مجلس پڑھ رہا تھا, تو ایک ٹھیک ٹھاک بندے خدا نے جس کی عمر 40-45 کے قریب رہی ہوگی, تو اس نے یوں ایک سپاری کھولی اور منہ میں ڈال لی. میں تو شوق ہو گیا, میں نے کہا یار یہ اگر کوئی بچہ کرتا تو میں شاید سمجھ جاتا, یہ اتنی عمر کا بندہ ہے اس نے کیوں کیا یہ. صحیح. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ہم نے اس کو نہیں روکا تو یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. صحیح. اب اس محفل میں میں نے ایک دو لڑکوں کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے, میں رسک نہیں لوں گا کہ میں نہ بولوں, نہیں میں رسک نہیں لوں گا. کیوں؟ اگر یہ وبا پھیل گئی مجلس کا تقدس ختم ہوگا. پھر ٹھیک ہے, اگر ایک انسان کوئی بہت پیاس کے عالم میں, جیسے مثلا عمر زیادہ ہوتی ہے تو انسان پانی کا بریک زیادہ لمبا نہیں دے سکتا, اس کو فوراً فوراً انٹیک کرنا ہوتا ہے, کسی کی طبیعت خراب ہے, وہ سارے معاملے علیحدہ ہیں. مثلا کوئی شوگر کی کوئی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اچانک, تو وہ مثلا بزرگ ہو, ٹافی اپنے منہ میں رکھی ہوئی, اس نے کوئی ڈال لے منہ میں تاکہ شوگر کا انٹیک لے رہے, میڈیکل وجہ ہے, چلو بات سمجھ میں آتی. سپاری کھانے میں میڈیکل ریزن ہے. صحیح ہے. یہ ظلم مت کرو, یہ ظلم نہیں کرو, اس سے ہماری مجالس میں تقدس کم ہوگا, بہت مشکلات بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ کہیں گے مولانا اتنی اچھی باتیں ہو رہی تھیں, روک کے آپ نے یہ کیا کام کیا, ہمارے ذہن کو ادھر ادھر کر دیا. لیکن میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہمارا مستقبل اس سے وابستہ ہے. ہم سب کو ایک بات پتہ ہے, جو امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا وہ ہم سب کو پتہ ہے, وہ کیا ہے؟ عزاداری ہماری شاہ رگ ہے. یہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ ہم 25 سال سے ان لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں, ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا, نہیں ہو پائے گا. ہم لوگ اس کے ساتھ زندہ ہیں, ہم اس کے ساتھ زندہ ہیں, اسی کے ساتھ مریں گے, ہم کہیں نہیں جا رہے. اس خاطر اپنے بچوں کو نہیں چاہتے کہ وہ ادب بھول جائیں, نہیں, اس میں ہماری زندگی ہے. اور تکلف بھی نہیں ہے, مبالغہ نہیں ہے, استعارہ کنایہ شاعری نہیں ہے کہ اس میں ہماری زندگی نہیں. ہمیں معلوم ہے اس میں ہماری زندگی ہے, ہمیں معلوم ہے سید الشہداء کے ساتھ جو زندہ ہیں وہ کہاں زندہ ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم سید الشہداء کے لیے زندہ ہیں تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے زندگی انہی کے پاس ساتھ ہے, حیات انہی کے ساتھ ہے. خدا نے مثال نے فرمایا ہے. تو یہ سب باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہو گئیں, اور چند جملے مصائب کے عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ سید الشہداء کی محبت ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں رہتی ہے, اس محبت کا اظہار ضروری ہے. جیسے میں نے کہا نا, خدا کے سامنے جا رہے ہیں, جو جملے بولیں, خدایا میں حقیر ہوں, خدایا میں ذلیل ہوں, خدایا میں فقیر ہوں, رحم کر دیں مجھ پہ. آپ کو کوئی مشکل بھی آئی ہے نا, خدا سے کہہ دیں, پتہ ہے مشکل خدا نے دی ہے, پھر بھی کہہ دیں, کہہ دیں خدایا مجھے معلوم ہے تو نے مشکل دی ہے, تیری امید پر ہوں, طاقت بھی دے دے کہ میں صبر کر پاؤں. نہیں کہیں خدایا مجھے مشکل میں نہ ڈال, یہ نہ کہیں خدا مجھے معلوم ہے تو نے مشکل میں ڈالا ہے, میری غلطی ہے مجھے معاف کر دے, اور تو مجھے آزمانا چاہ رہا ہے تو خدا مجھے آزمائش میں کامیاب کر دے, میں تیرا بندہ ہوں. سختی میں ڈال کے مجھے رکھنا چاہتا ہے, سختی میں ڈال لے, آسانی میں رکھنا چاہتا ہے آسانی میں رکھ, تیرا کام ہے, میں تیرا بندہ ہوں, اپنی نہیں کروں گا. رضن بے قضائک تسلیمن بے امرک. اللہ کس موقع پر کہا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. انسان کے لیے بہت ساری چیزیں سہنا اپنے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے, آل اولاد کے لیے سہنا مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں اپنے لیے سہنا آسان ہوتا ہے, اہل خانہ کے لیے سہنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں سید الشہداء بار بار اپنی بہن کو یاد کر رہے ہیں؟ کیوں؟ بہت ساری چیزیں سید الشہداء کے لیے سہنا بہت مشکل تھیں, لیکن فرماتے تھے خدا ہے تو جانتا ہے, تو دیکھ رہا ہے, تو دیکھ رہا ہے. کبھی مولا علی اکبر کے جنازے پہ کھڑے ہوئے، کبھی مولا علی اصغر کے جنازے پہ کھڑے ہوئے، خدایا تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، صبر کر لیا. یہ امام جو علی اکبر اور علی اصغر کے جنازے پہ کہہ رہے ہیں خدایا تو دیکھ رہا ہے میں صبر کر لوں گا، یہ فرماتے ہیں میری بہن نے بہت مصائب اٹھائے، بہن نے بہت مصائب اٹھائے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہستیوں نے جو مصائب اٹھائے ان میں دوسروں کا درد ان کے دلوں میں ہوتا تھا، ہم سب کو معلوم ہے. اگر ان کا کوئی چاہنے والا تڑپتا ہے نا تو اس سے زیادہ تڑپ ان کے دل میں آتی ہے کہ ہمارا چاہنے والا اس مشکل میں ہے. پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں کہ کوئی چاہنے والا ان کے نام پہ قربانی دے رہا ہے اور امام دسترت کے لیے تشریف لاتے ہیں، کہتے تو نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، پرواہ نہ کر دو، ہمارے لیے قربانی دی ہے. دوسرے کے درد کو اپنے اندر احساس کرتے تھے عزیزان محترم. اور اس معاملے کے اندر خاص توجہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بچوں کے اوپر ہوتی تھی، بچوں کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے تھے، کہیں پر کسی بچے کو تکلیف میں دیکھتے تھے. رسول اللہ کے سامنے زمانے جاہلیت میں جن بچیوں کے اوپر ظلم کیا تھا وہ بیان کرتے تھے تو رسول اللہ رو پڑتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں اگر کسی نے بچیوں پہ ظلم کیا تھا وہ آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیان کرتا تھا، رسول اللہ رو پڑتے تھے. سن لیا آپ نے؟ اب امام حسین کی بیٹی زندان میں روئے تب، رسول اللہ رو پڑتے تھے اگر کوئی بچہ روتا ہوا دیکھتے تھے، اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے. یا اللہ، اور اب زندان میں کون رو رہا ہے؟ وہ جو خود یتیمہ ہے، اور اس یتیمہ کو روتا دیکھ دیکھ کر مولا سید سجاد رو رہے ہیں، بی بی زینب کبریٰ رو رہی ہیں. بچی کے مسائل بہت عجیب ہیں، ان بی بی کا مقام اس لیے بہت بلند ہے، ان کے مصائب عجیب ہیں. مصائب میں بیان کرتے ہیں، روایت پڑھا کرتے ہیں. یہاں پہ آخری دن ہے اس سلسلے کا، بی بی کے نام سے یہ ایام منسوب ہوتے ہیں، لہذا اسی کے اوپر اختتام کروں گا. روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بچی بار بار روتی تھی، اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. بار بار رو رو کر یاد کرتی تھی، کبھی مولا امام سجاد دلاسا دیتے تھے، کبھی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دلاسا دیتی تھی کہ بچی کسی طرح سو جائے، کسی طرح سکون پا جائے. بس ایک موقع کے اوپر بچی اٹھتی ہے، دوبارہ رونا شروع کر دیتی. گویا تشریف لاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے. پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے جیسے آسمان سے سواریاں اتر رہی ہیں، ان سواریوں میں کچھ بیویاں سوار ہیں. کہا ان سواریوں کو میں نے دیکھا ہے، سب کی سب معظمہ ہیں، سیاہ پوش، وہ تشریف لا رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ سب رو رہے ہیں. کہا یہ بی بی ہوا ہیں، یہ بی بی آسیہ ہیں، یہ بی بی مریم ہیں. بی بیوں کے نام لے کر بتایا گیا یہ بی بی ہیں. آج جانے محترم دس بستہ. ایک بی بی کو دیکھا، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنت رسول اللہ ہے. آپ کے والد کے غم میں نڈھار ہیں. بچی کہتی ہے کہ میں ان کے پاس گئی، میں نے انہیں سلام کیا، میں نے ان سے کہا کہ اس امت نے ہمیں بہت ستایا ہے. ایسے اس روایت کو مختلف انداز میں مختلف لوگوں نے بیان کیا ہے، مختلف پڑھنے والے مختلف انداز میں پڑھتے ہیں. پڑھنے کا ایک انداز یہ ہے، اس کو بھی پڑھا جاتا ہے کہ ان بی بی نے بچی سے پوچھا تمہاری کان کے زخم کیسے ہیں؟ बच्ची ने शिकवा किया, अब क्या शिकवा किया ये अब मेरी जबान से सुन लो कि दादी अम्मा लोग मरने पे तसल्लियत देते हमें तमाशे मारे। हमारे साथ क्यों ऐसा किया, हमारे बाप ने तो हर यतीम का ख्याल रखा था फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ, अजीब मामला हुआ। बीबी ने तसल्ली दी और उसके बाद फरमाया तुम्हारी मुश्किल के दिन खत्म हो जाएंगे, तुम हमारे पास आओगी। मौला इमाम सज्जाद ने सुना फरमाया इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजून। बस एक वक्त आया कि उस बच्ची के सामने सर को लाया गया। ऐसे शायद मैंने आपके सामने रिवायत फरमाइश की हो एक दफा कि बस सर को रखा नहीं गया, सर को फेंका गया। इसको अजीब तरीके से बयान किया गया है। बच्ची ने सर को देखा तो पूछा कि ऐ सर क्या तू ही मेरे बाबा का सर है। महीनों धूप में है, महीनों जुल्म का सितम का निशान बना, क्या तू ही मेरे बाबा का सर है। अब नहीं मालूम किस चीज ने बच्ची को तसल्ली दी होगी कि हाँ ये बाप का सर है। आज अगर मैं आपको याद दिलाऊं शायद ये वही बच्ची है जो सैयदुश्शुहदा के बेसर के लाशे के बराबर से गुजरी थी तो लाशे से आवाज आई थी इलैया इलैया या बुनैया। सैयदुश्शुहदा की मजलूम बच्ची से दान में दुनिया से गई, अब इमाम सज्जाद दफन कैसे करे। ये तो इतने शकी है जब अली असगर को पानी नहीं दिया था।
अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमुन लज़ीन ज़लमू अय्यामन क़लबी यनक़लिबून। परवरदिगारा इस कलील को हमसे कबूल फरमा, इसके सदक़े में हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमें इमाम के ज़हूर का दिन देखने की सआदत नसीब फरमा, उनकी नुसरत और इस राह में शहादत नसीब फरमा। मातम हुसैन।